Bismillahirrahmanirrahim. आपसे ये बात तय हुई थी कि हम आपको आइंदा नशस्त में कहानी सुनाएं। ये बात तय हुई थी। अच्छा बेटे, कहानियों की कितनी किस्में होती हैं? कहानी बेटे कभी सच्चाई पे मबनी होती है और आप अपनी जिंदगी, आप कब पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपके रिश्तेदार, आपकी गली, आपका मोहल्ला और महल्ले में जो लोग बसते हैं उनके साथ ताल्लुकात, अगर आप लिखने बैठें तो ये एक काफी सारी लंबी कहानी बन जाए। और आप इस कहानी को अगर लिखने के अलावा रिकॉर्ड करना शुरू करें तो फिर आपको अंदाजा हो जाए कि ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। ऐसी कहानी जिसे आप अपनी जिंदगी के बारे में लिखते हैं और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू बयान करते हैं, तो ये बयान सब एक तरीके से मुंसलिक होते। मुंसलिक का क्या मतलब कहिए? इकट्ठे होते हैं, शाबाश। मुंसलिक होना एक दूसरे के साथ मिल जाना, मुंसलिक होना एक दूसरे में, मुंसलिक होना एक चीज का दूसरे चीज से ताल्लुक का पैदा हो जाना। मुंसलिक होना पिरोना, पिछली मरत वाला लफ्ज आया था ना पिरोना, किसके लिए? सीना पिरोना। घर में वालिदा जो काम करती हैं मशीन पे, तो कपड़ों को सीती हैं और हार को पिरोती हैं, शाबाश। ये सीना परोना। तो आप जब अपने मुतालिक, अपनी जिंदगी के मुतालिक लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आप बीती, बीतना, बिताना। हे क्या तुम्हें बताऊं, जिंदगी कहां बिताई, जिंदगी कहां सर्फ की, जिंदगी कहां खर्च की। ठीक है बेटे, ये जिंदगी जो है खर्च करने के माना में, और जिंदगी बिताना यानी अपनी जिंदगी को किसी सही मसरफ पर लगा देना या गलत या जो भी है, जिंदगी बीत गई। अच्छा भाई, जिंदगी पे आप कोई शेर सुनाइए। अब पता चलेगा ना आप कितना पढ़ते हैं। बोलिए, जिंदगी पे कोई शेर आता है? नहीं आता तो बता दीजिए ताकि हम आपको सुनाएं। सुनाएं जी, कहिए, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, कहिए। ऐसे नहीं, ऐसे पढ़िए जैसे शेर को पढ़ते हैं। कहिए फिर, शुरू कीजिए। जिंदगी मिली तो क्या मिली, बन के बेवफा मिली, इतने मेरे गुनाह थे, اتنے میرے گناہ نہ تھے جتنی مجھے سزا ملی. کیا کہیں کیا کہیں کیا کہنے بیٹے. پھر پڑھیے.
زندگی ملی تو کیا ملی؟
نہیں ایسے نہیں. زندگی ملی تو کیا ملی؟ شعر لہجے کے ساتھ. زندگی ملی تو کیا ملی؟ آگے چلیے. بن کے بے وفا ملی. اتنے میرے گناہ نہ تھے جتنی مجھے سزا ملی. بہت اچھے بہت اچھے شعر آپ نے خوب پڑھا. لیکن بیٹے شعر کو شعر کی طرح پڑھیے. ٹھیک ہے؟ ہم بھی سنائیں. زندگی کاہے کو ہے خواب دیوانے کا. زندگی کاہے کو ہے خواب دیوانے کا. ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. تو بیٹے زبان پر قدرت حاصل ہوتی ہے, ذہانت ہوتی ہے, مگر ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں شعر ایسا یاد کیا جس سے مایوسی ٹپکتی ہے. اتنے میرے گناہ نہ تھے جتنی مجھے سزا ملی. اوفو یہ کیا بات ہوئی. یہ تو بات ٹھیک نہیں ہوئی نا بیٹے. کیوں سزا ملی؟ سزا تو اس کو ملتی ہے جو مجرم ہوتا ہے, جس نے جرم کیا ہوتا ہے. تو آدمی کیوں نہ اپنے آپ کو جرم سے پاک رکھے تاکہ اسے سزا نہ ملے. سزا تھوڑی ملے زیادہ ملے, لیکن اپنے آپ کو اس سے بلندتر رکھے. یہ جو سزائیں ملتی ہیں نا بیٹے, اس میں بڑی حکمت ہوا کرتی ہے. یہ جو سزا ملتی ہے اس میں اگر آپ صحیح سوچ کے مالک ہوں تو یہ سزا آپ کو اس طرح ملتی ہے جیسے آپ نے ایک آم کا درخت اگانا ہے اور آپ اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو کھاد سے بو آ رہی ہوتی ہے نا, گندی کھاد ہوتی ہے. تو یہ سزا اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اپنی صلاحیتوں کو زیادہ اچھے طریقے پر استعمال کرے اور جو کوتاہی ہو گئی ہے جو کمی ہو گئی ہے اس کو پورا کرے. تو اچھا بھائی ایک کہانی تو ہوئی جو آپ بیتی ہوئی, یعنی ہم پہ کیا بیتا, بیتا بتانا زندگی کا بتانا, یہ تمام الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا ایک اور ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی تاریخ لکھنا شروع کر دیں, ہمارے زمانے میں یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. آپ جلدی بتائیں نا پھر تاکہ میں کہانی شروع کروں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جگ بیتی. جگ کس کو کہتے ہیں؟ پانی کا جگ. کیا بات ہے جناب. جگ بیتی یعنی جگ جو ہے وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ مجھے کس طرح آگ پہ تپایا گیا, پھر کس طرح مجھے سانچے میں ڈالا گیا, سانچے سے پھر کس طرح اس کا استخراج ہوا اور پھر اس پر پالش کی گئی, پھر اسے مارکیٹ. یہ جگ ہوا نا. نہیں حمزہ کو دیکھو ہر بات پہ. اچھا آپ بتائیے جگ کیا ہوا؟ جہان. بہت اچھے جگ کا صحیح ترجمہ کیے. اور جگا سمجھ گئے نا, ایسی باتیں نہیں بتاتے. ٹھیک ہے بیٹے. اور چھگا یہ لفظ بتائیں آپ. چھگا دوندا, کھیرا دوندا, چوگا چھگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سارے جانوروں کے دانت دیکھ کے متعین کیا جاتا ہے. دانت دیکھتے تھے عرب بھی, دانت دیکھتے تھے ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, یعنی بر صغیر میں دانت دیکھ کے جانور کی عمر کا تعین ہوتا تھا کہ یہ چھگا ہے تو چھگا کچھ اور بھی ہوتا ہے جس پہ آپ ہنس رہے ہیں. اچھا تو کیا بات چل رہی تھی؟ جگ بیتی. جگ بیتی کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں کیا اس وقت ہو رہا تھا، اس دور میں کیا چیزیں ہو رہی تھی، وہ آپ جگ بیتی بیان کرتے ہیں. مثلاً بیٹے انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے ہمیں تہس نہس کرنے میں، ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. انہوں نے یہیں سے پیسہ لیا ہندوستان سے، یہیں پہ کچھ خرچ کیا اور باقی جتنا پیسہ تھا اپنے دیشوں کو بھیجتے رہے، اپنے ممالک کو بھیجتے رہے. تو اس لیے انہوں نے قومی حیثیت سے برباد کر دیا. اتنے نالائق لوگ تھے بیٹے، اتنے نالائق لوگ تھے کہ وہ ملک کو سنبھال نہیں سکتے تھے. جو مغلیہ سلطنت چھوڑ کر گئی تھی، اس سلطنت کو تباہ ہوتے ہوتے بھی 100 سال لگ گئے، اور یہ اتنے نالائق گورے ہمارے یہاں آئے تھے بیٹے کہ انہوں نے مختلف عجیب و غریب حرکتیں شروع کی. مثلا لوگوں پہ ٹیکس لگانے شروع کر دیے، لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے. لوگوں سے پیسے لے کے جو اس پورے سب کانٹیننٹ کے ذرائع تھے انہیں بیچ کر، مثلا ایک چیز 10,000 میں بیچ دی تو 2,000 سڑکیں بنانے میں لگ گیا اور 8,000 انگلستان چلا گیا. مثلا انہوں نے کھدائیاں شروع کر دی، تعمیرات شروع کر دی، بڑی بڑی بلڈنگز بنائی. لیکن یہ سارا کام جو تھا یہ یہیں کے پیسے پہ ہو رہا تھا، اور یہ بالکل ایسے لٹیرے تھے جو کسی آدمی کو ڈاکہ ڈال کے اس کے پیسے لے لے اور گھر پہنچ کے دیکھے تو 1,000 روپیہ ہے، تو 100 روپیہ کسی کو خیرات کر دے کہ چلو کسی غریب کو خیرات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور 900 اپنی جیب میں ڈال. بہت خراب حرکتیں بیٹے انہوں نے کی. اب جب تاریخ پڑھیں گے تو خاص طور سے بیٹے 1875 کے بعد جو تاریخ شروع ہوتی ہے، 1875 میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اس کے بعد جو انقلابات آتے رہے، جاپان اور روس کی جنگ ہو گئی، جاپان نے روس کو اڑا کے رکھ دیا. پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی 1914 میں. پھر پہلی جنگ عظیم چلتی رہی، ممالک بکھر گئے، ظلم شروع ہو گئے، اور گوروں نے ان میں سے بہت ہی خراب جو کام کیے. ایک کہانی بیٹے ہندوستان کی یہ ہے کہ انہوں نے 1911 میں یہ طے کیا گورنمنٹ نے کہ ہندوستان میں سوائے انگریزوں کے طریقہ علاج کے باقی سب ختم کر دیا جائے. حکمت کو ختم کر دیں، ویدک کو ختم کر دیں، اور جتنے حکیم ہیں سب کی دکانیں سیل کر دیں، اور یہاں سوائے ڈاکٹرز کے اور کوئی نہیں رہے گا. ویدک سمجھتے ہیں آپ؟ دو لفظ ہیں بیٹے، ایک ہے ویدک اور ایک ہے ویدک. ویدک کا مطلب ہندوؤں کی مذہبی کتابیں، ہندوؤں کی مذہبی چیزیں، اور ویدک دال کے زبر کے ساتھ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکمت، اس کا مطلب ہے طریقہ علاج. تو ہندوؤں کے طریقہ علاج بہت قدیم تھے، مسلمانوں کے بھی بہت قدیم تھے. تو انگلش گورنمنٹ نے یہ کرنے کے لیے کہ وہ بڑے کرتوت انہوں نے کہ بنگال کی تقسیم کر دی. بنگال کی تقسیم سے پہلے بادشاہ سلامت ہندوستان آئے، بڑے بڑے اعزاز دیے، مذہبی لوگوں کو خریدا، علماء کو خریدا، اور بادشاہ سلامت نے جس مولوی کو کوئی بڑا لقب دے دیا نا، شمس العلماء، اس کے ساتھ اس کا وظیفہ بھی جاری کر دیا، پیسہ بھی جاری کر دی. تو گورنمنٹ ایسے خرید لیتی تھی. گورنمنٹ نے قانون بنانا شروع کیا کہ ہندوستان میں جتنے بھی طریقہ علاج ہیں، ویدک یعنی ہندوؤں کا طریقہ، وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے نا، حکمت جو مسلمانوں میں قدیم سے چلا آتا تھا یہ، اور اسی طرح ہومیوپیتھک کی دوا بہت کڑوی ہوتی ہے، اوفو سر درد ہونے لگتا ہے، ایسے ہے نا بیٹے؟ جی جی اچھا، آپ میں سے کسی نے ہومیوپیتھک کی دوا کھائی ہے؟ کسی نے ہومیوپیتھک کی گولیاں چکھی ہیں؟ جی بیٹے کیسی ہوتی ہیں، کتنی کڑوی ہوتی ہیں، میٹھی ہوتی ہیں؟ حمزہ کو بتاؤ، آپ تو کہہ رہے تھے کڑوی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچے سمجھے بغیر بھی کبھی رائے دے دیتے ہیں. یہ تو ٹھیک نہ ہوا. ہومیوپیتھک کی گولیاں بہت میٹھی ہوتی ہیں، کوئی کڑواہٹ نہیں ہوتی. انگریزوں نے سوچا اس پہ بھی پابندی لگا دی. سب سے پہلا آدمی جو انگریزوں کے اس قانون کے خلاف اٹھا وہ حکیم اجمل خان صاحب تھے. حکیم اجمل خان صاحب اتنے بڑے آدمی تھے بیٹے کہ ان پر اگر پوری ایک کتاب کوئی 2000-4000 صفحات کی کوئی کئی جلدوں میں لکھی جائے تو بھی تھوڑی. ہم حکیم اجمل جو تھے اللہ تعالی نے بہت انہیں حکمت پہ بھی غلبہ عنایت فرمایا تھا، خدا نے اتنا علم دیا تھا کہ وہ حکیم اجمل ان کی زندگی کے تو کتنے واقعات کتنی چیزیں ہیں. ہم آپ سے گفتگو شروع کریں تو کل صبح تک بھی ختم نہ ہو. حکیم اجمل اتنے بڑے آدمی. حکیم اجمل کی خان صاحب کی بڑی دوستی تھی رامپور کے نواب صاحب سے. اور رامپور بیٹے ایک اسٹیٹ ہے، ہم گئے تھے، ہم نے وہاں پر رضا لائبریری دیکھی، بہت خوش ہوئے ہم. بڑی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کہیں وہ دکھائے. اور رضا لائبریری میں چھت پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، پرانے زمانے کے جو ان کے نوادرات پڑے ہوئے ہیں، مغلوں کے جو مخطوطات ہیں اس زمانے کے وہاں پڑے ہوئے ہیں. دل خوش ہو گیا رضا لائبریری رامپور کو دیکھ کے، اور رامپور میں تو بہت چیز. لیکن بیٹے ہمارے پاس ویزا ہی نہیں تھا، ہم تو رکے تھے نماز کے لیے اور کھانے کے لیے. تو نماز کیا 2 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 رکعتیں پڑھ کے ہم نے کہا کھانا پھر دیکھا جائے گا. البتہ لائبریری کو الحمدللہ دیکھا. رامپور ایک اسٹیٹ ہے بیٹے، اب بھی ہے پہلے بھی تھی. اسٹیٹ جیسے ہوتی ہے کہ ایک ریاست ہے، جیسے آپ کے یہاں بہاولپور کی ریاست تھی ویسے ہی رامپور بھی اسٹیٹ تھی. رامپور میں نواب حامد علی خان تھے، اور نواب حامد علی خان صاحب کو حکیم اجمل صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا. دونوں دوست تھے، ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے تھے، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا تعلق اتنا تھا کہ رامپور میں نواب صاحب کو بخار ہوا اور گاڑی دہلی پہنچی کہ اجمل خان کو بلاؤ، حکیم اجمل بھی آ جاتے تھے. حکیم اجمل جو تھے انہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں مریضوں کے کسی بھی طریقے پہ دیکھنے پہ پابندی لگائی جائے گی تو ہم حکومت کے خلاف شدید احتجاج کریں گے اور ہم اس پابندی کو برداشت نہیں کریں گے. وہ لمبا ایک قصہ ہے بیٹے، آخر پہ حکومت اس قانون کو نہیں بنا سکی کیونکہ طریقہ علاج جو بھی قدیم سے چلا آتا ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنا علاج کرا لے. تو گوروں کو یہ پابندی واپس دینی پڑی. ایسی الٹی باتیں ان کے دماغ میں آتی تھی کہ کسی بھی طرح دنیا میں جبر اور ظلم کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم بہت بڑے لوگ. تو نواب رامپور نے حامد علی خان نے بلا لیا، حکیم صاحب پہنچے. ایک مرتبہ انہیں بخار ہو گیا تو علاج شروع کیا، تو حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ آج شام میں نے واپس جانا ہے. نواب حامد جو تھے ان کے تو وہ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، اور انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے حکیم صاحب، میں اتنا بیمار ہوں، اب کیسے واپس چل جائیں گے؟ ان کا نہیں، ہر صورت مجھے آج شام کی ٹرین سے واپس جانا ہے. اب نواب صاحب پریشان. خیر حکیم صاحب نے دوا دی، وہ سوئے اور شام کی ٹرین سے نواب صاحب چلے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ 2 دن بعد پھر واپس آ رہے ہیں، بہت خوش ہیں. نواب صاحب نے پوچھا نواب رامپور نے کہ حکیم صاحب ایسی آخر کیا جلدی آپ کو پڑ گئی تھی؟ یہ بیٹے ایک تہذیب ہے، ایک طریقہ ہے، جو اپنے بڑے ہوتے ہیں نا ان کا عزت اور احترام ہے۔ حکیم اجمل خان اتنا بڑا نام پورے ملک میں گونج رہا تھا، ہندوستان میں، بر صغیر میں، انہوں نے کہا نواب صاحب بات یہ ہے کہ ایک حجام تھے اور وہ میرے والد صاحب کے ہاں کام کرتے تھے، ان کے بال کاٹنا، ان کے لیے پانی گرم کرنا، میرے والد صاحب بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں نہلانا۔ تو میں اس مرتبہ جب آ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ تو نواب صاحب آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جس نے میرے والد کی اتنی خدمت کی ہو اور میں ہاں کر چکا ہوں، ان کی بیٹی میں شرکت سے رک جاؤں، یہ کیسے ممکن؟ آپ سمجھے بیٹے، یہ زبان کا پاس ہے، زبان کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے کس سے کیا بات کی ہے، مجھے پورا کرنا ہے، ضرورت ہی کیا پڑی ہے وعدے کرنے کی، صحیح ہے نا بیٹے؟ مگر جب وعدہ کر لیا تو پھر پورا کرنا ہے۔ حکیم اجمل صاحب 1911 میں چلے گئے لندن سیر کرنے، اور ساتھ کس کو لے کے گئے یا کون انہیں ساتھ لے گیا؟ وہ رامپور کے نواب صاحب تھے۔ یہ دونوں دوست وہاں پہنچے اور وہاں پہ لندن میں، یورپ میں، ان کا پہلا سفر تھا، اور انگلینڈ میں انہوں نے بہت چیزیں دیکھیں، صحت ان کی بہت اچھی ہو گئی، آب و ہوا انہیں بہت پسند آئی۔ نومبر میں تشریف لے گئے تھے، نومبر 1911 میں، اور ایک تھے ڈاکٹر مختار انصاری، اسے کہتے ہیں فارسی میں گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پارینہ را۔ پارینہ کس کو کہتے ہیں؟ پارینہ۔ یہ بچوں فارسی نہیں پڑھتے، پارینہ کہتے ہیں پرانی چیز فارسی، اولڈ، تو ترجمہ ہی کیا، یہ پرانے قصے جو ہیں نا، کہانیاں، انہیں کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، صحیح ہے؟ جاری رکھیں یا آپ اکتا گئے ہیں حکیم صاحب کے تذکرے سے؟ کہانی نہیں بنی، نہیں بنی کہانی، بن رہی ہے۔ تو چلو اب تم یہ بھی کہہ دو کہ نہیں بنی تو کون سا ہم نے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو حکیم اجمل خان گئے، تشریف لے گئے، اور حکیم صاحب وہاں جب پہنچے، چیرنگ کراس لندن میں ایک جگہ ہے، بارہا بارہا چیرنگ کراس پہ مہینوں ہم جاتے رہے، بڑی اچھی جگہ ہے، جنکشن ہے، ٹرین آتی ہے جاتی ہے۔ آپ جب کبھی بڑے ہو جائیں نا اور آپ لندن جائیں تو آپ کو انڈر گراؤنڈ ملے گا، یہاں یہ جو بنی ہے میٹرو اور یہ چیزیں، ہم فرصت ہی نہیں ملی، جی چاہتا ہے کس دن میٹرو پہ سفر کریں۔ آپ میں کسی بچے نے میٹرو پہ سفر کیا؟ او اتنے بچوں نے، اچھا، ہم کئی سال سے سوچ رہے ہیں کہ کبھی فرصت ملے تو میٹرو پہ جائیں۔ پتہ نہیں یہ شاید ایسی ہو جیسے انگلینڈ میں ہے، جیسے دہلی میں، جرمنی میں، وغیرہ وغیرہ، سارے ممالک میں ہم نے ہر جگہ سفر کیا ہے۔ اور فرانس اور جرمنی کی کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، اتنی صاف، اتنی شفاف، اتنی زیادہ، بالکل ٹھیک۔ آپ کو پتا ہے بیٹے فرانس میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں معلوم، کسی ایک بچے کو معلوم؟ کہیے جی بیٹے۔ حملے ہو رہے ہیں، مسجدیں بند ہو رہی ہیں۔ ایک تاریخ پڑھانے والے پروفیسر تھے، ان کو ایک مسلمان بچے نے قتل کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ بیٹے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہماری باتیں یاد رہتی ٹھیک ہے بیٹے، آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، کبھی بھی اپنی تعلیم سے نہیں ہٹنا، بس احتجاج کریں مسلمان، پروٹیسٹ کریں، کچھ کریں، آپ کو اپنی تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے بیٹے؟ اپنے گھر کے دروازے بند اور اپنی دنیا آباد. سب سے اچھی دنیا، یہ بات آپ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن ہم آپ کو بتائیں، کبھی آپ سنیں گے نا، اپنی ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ آپ کیسے بچے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے. سب سے اچھی دنیا بیٹے اپنے دل کی دنیا ہوتی، اس سے بڑی دنیا کوئی نہیں ہوتی. جہاں تنہائی ملی اپنے دل کی دنیا کھول کر بیٹھ گئے، اس میں دیکھا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کس سے مل رہے ہیں. اس لیے بیٹے جس شخص کے پاس اس دنیا میں جنت نہیں ہے نا، آخرت میں بھی اس کی کوئی جنت نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے دل کی زندگی جو ہے نا یہ سب سے اچھی چیز ہے بیٹے. تو جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے، کہیں بھی دنیا میں ہو، آپ کے اپنے وطن میں ہو، آپ کے اپنے ملک میں ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز میں شرکت نہیں کرنی جب تک کہ آپ اتھارٹی نہ بن جائیں. آپ اتھارٹی بن جائیں، لوگ جانیں کہ یہ شخص اب ڈاکٹر بن گیا، یہ شخص انجینئر بن گیا، یہ شخص مفتی بن گیا، یہ شخص سیاست میں ٹاپ پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے بیٹے، تب اس پہ بھی بولنا ہے، صرف رائے کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے. کسی جلسے میں نہیں جانا، کسی جلوس میں نہیں جانا، ایسی چیزوں میں بالکل نہیں، بالکل نہیں پڑھنا. اور اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے بیٹے، پھر ہمارے یہاں نہ آئیے گا، ہمارے یہاں مت آئیے. ہمارے یہاں سوائے بیٹے پڑھنے اور پڑھانے کے کچھ کام نہیں، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے. یہاں آئیے، یہاں رہیے، ہم سے ملیے، یہ لائبریری، یہ ہال، یہ سب چیزیں آپ ہی کے لیے ہیں نا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے نا، آپ یہاں آئیے، کیا ضرورت ہے آپ کو کہیں بھی جانے کی. تو میٹرو چیرنگ کراس پہ بہت اچھی جگہ ہے، چیرنگ کراس لندن. لندن کبھی آپ جائیں تو ایک یہ، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ہمیشہ ہم جاتے تھے، ہمیشہ جاتے تھے، بلکہ چند جگہیں ایسی ہیں. ایک تو بیٹے ہم جاتے تھے جہاں موم کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، فرانس میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، لیکن سب سے اچھا جو مجسمہ سازی کا گھر ہے وہ لندن میں، بہت عمدہ. اور دوسری جگہ جہاں ہمیشہ جاتے رہے، بلکہ ادب سے کہیں تو حاضری دیتے رہے، کارل مارکس کی قبر ہے. کارل مارکس جو تھا بہت بڑا مفکر تھا بیٹے، اس نے دنیا میں انقلاب برپا کی. ہمیں کوئی ہم 16 سال کے تھے جب ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا. اوف مارکس جو تھا اس کو بیٹے ہم نے کچی عمر میں پڑھ لیا. ہماری یہ غلطی ہے، ہمیں آج بھی اندازہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہم اپنی غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں. تو کمیونسٹ انقلاب، پھر لینن اینڈ ہز ورکس. لینن اینڈ ہز ورکس جو ہے یہ 30-40 جلدوں کی کتاب ہے، ہم نے پڑھی. پھر میکسم گورکی کو پڑھا، یہ سارے کمیونسٹ تھے نا، اس کمیونزم کو ہم نے پڑھا اور بہت بہت اچھی طرح پڑھا. تو وہاں پہ کارل مارکس جو ہیں وہ محبت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں بڑا نرم گوشہ ان کے لیے. وہ ہم جب بھی لندن گئے ان کی قبر پہ گئے. اور ایک جگہ جہاں آپ چیرنگ کراس اور آگے اس کے جائیں گے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ایک پٹڑی ہے، اس پٹڑی کے بعد ایک گھر ہے، اوپر کا بالا خانہ محفوظ ہے. اس بالا خانے میں کارل مارکس نے زندگی گزاری ہے. اور ایک مرتبہ وہ نیچے اترا اور اتنا بھوک کا عالم تھا اس پہ کہ وہ گر پڑا. دوستوں نے اٹھایا، اس کے منہ میں دودھ ڈالا تو پتا چلا کہ فاقہ ہو گیا، اور فاقوں کے باوجود وہ اپنی ایک کتاب کو پورا کرتا رہا. بڑے کام اس طرح ہوتے ہیں بیٹے، یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ زندگی کی ساری آسائشیں بھی چاہیں اور قربانی بھی نہ دیں اور پھر آپ بڑے آدمی بنیں۔ اس چیرنگ کراس پہ ایک ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں حکیم اجمل خان نے کہا کہ میں جتنے بھی ہندوستان کے ہاسپٹلز ہیں ان کا معائنہ کروں گا، کیونکہ بہت بڑے حکیم تھے، تو ان کا میں دیکھوں تو صحیح کہ گورے علاج کیسے کرتے ہیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سٹینلے بائٹ، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر تھے اوورسیز پیشنٹس کے، دنیا بھر سے لوگ لندن آتے تھے، انگلینڈ کی حکومت نے یہ اچھا کام کیا تھا، اچھے کو اچھا برے کو برا، تو اچھا کام یہ کیا تھا کہ جتنے بھی اوورسیز آتے تھے نا، اوورسیز کا کیا مطلب، جو باہر کے ملک سے آئیں، شاباش، بہت اچھا ترجمہ آپ نے کیا، اوورسیز کا کیا مطلب، یہ تو بات نہ ہوئی نا بیٹے، کہیے، ہائے ہائے، غالب کا شعر یاد آتا ہے آپ کو دیکھ کے، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو دیکھیے، اوورسیز جو بھی تھے ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر سٹینلے بائٹ تھے، اور بادشاہ نے بھی انہیں سرجری کے لیے رکھا تھا، آنریری سرجن تھے بادشاہ کے بھی، ظاہر ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے چھان پھٹک کے منسلک کیے جاتے ہیں، الا سوائے اس کے کہ بادشاہ کا مزاق اور ذوق خود اتنا گرا ہوا ہو کہ وہ اپنے درجے کو بھلا دے۔ حکیم صاحب جب پہنچے حکیم اجمل، تو ان کا تعارف کرایا ڈاکٹر مختار انصاری نے، ڈاکٹر مختار انصاری کو آپ لوگ نہیں جانتے بیٹے، ڈاکٹر مختار انصاری یورپ میں پیدا پڑھے لکھے سب، ڈاکٹر مختار انصاری بیٹے اتنے بڑے آدمی ہیں، اگر ہم بھول نہیں رہے، مدت ہوئی اس تاریخ کو پڑھے کہ ترکوں کی مدد کے لیے مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کیا، اور شبلی نعمانی کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے لکھا نا شبلی نعمانی میں، یہ نئے نئے نام آپ کے سامنے آئیں گے، ہم بار بار بات کریں گے، اسی طرح تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر مختار انصاری کون تھے، شبلی کون تھے، سید سلیمان ندوی کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈاکٹر مختار انصاری لکھنؤ اسٹیشن سے چلے، اور مسلمانوں نے ترکوں کی مدد کے لیے بہت سا پیسہ بھیجا، اور شبلی کا نام پورے بر صغیر میں گونج رہا تھا۔ شبلی نعمانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ کتاب لکھی الفاروق، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سیرت النعمان، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، ان کا سفر نامہ تھا ترکی کا، اس کو لکھا، پھر شبلی نے ایک اور کتاب بھی لکھی مامون الرشید پہ، بڑے لکھاری، سر سید کے دوست، انہیں شوگر ہو گئی، اوہو قصہ در قصہ، کہانی در کہانی۔ ہم چیرنگ کراس والی پہلے پوری کر لیں، چلو پہلے شبلی والی پوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شبلی اتنے بڑے آدمی تھے، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں ملنے گیا، نواب محسن الملک نے لکھا ہے، میں ملنے گیا تو انتقال ہو رہا تھا ان کا اسی مرض میں، تو میں نے دیکھا ایک چادر پاؤں کے نیچے کی ہوئی ہے اور اوڑ کے سر کے بھی نیچے کر لی ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہاتھ اٹھتا ہے چادر کے اندر ہی سینے پہ آتا ہے، منہ کو لگتا ہے۔ تو نواب صاحب ان کے بڑے تکلف دوست تھے، ان کے شبلی یہ کیا کر رہے ہو، ان کا میں بیمار ہوں، چپ رہو، پھر ہاتھ اٹھا، پھر ایسے، پھر ہاتھ اٹھا، ان کا شبلی ہو کیا رہا ہے، آخر نواب صاحب نے اٹھ کے چادر کھینچ لی، جب چادر کھینچی تو دیکھا ان کے سینے پہ ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، گڑ کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اٹھاتے ہیں اور پھر گڑ ڈال لیتے ہیں منہ میں. نواب صاحب نے کہا تمہیں شوگر ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ان کا مرنا کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. انہیں شوگر بہت اچھی لگتی تھی. تو چیرنگ کراس، او ہو، اچھا پلٹتے ہیں. پھر لکھنؤ سے مسلمانوں نے پیسے دیے تاکہ ترکی کو بچائیں. ترکی پہ اس وقت جنگ تھی اور ترکی کے ہو رہے تھے ٹکڑے. جنگ بلکان تھی، جنگ بلکان پہ علامہ اقبال نے ایک نظم بھی لکھی ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ اوے اوے بیٹے سے آپ پڑھیں. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم. خیر، تو بیٹے ڈاکٹر انصاری ٹرین پہ کھڑے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے اور بھرا ہوا تھا اسٹیشن، بھرا ہوا تھا اور ہر طرف ڈاکٹر کے نعرے لگ رہے تھے. ڈاکٹر آزاد انصاری شبلی جھکے اور ڈاکٹر آزاد انصاری کا بوٹ چوم لیا، پاؤں چوم لیا. لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا آدمی ایک انگلش ڈاکٹر کے پاؤں چوم رہا ہے، یہ کیوں انہوں نے چومے تھے؟ یہ پھر کبھی صحیح. ڈاکٹر انصاری بھی وہاں تھے، حکیم اجمل بھی پہنچ گئے اور سٹینلے کے وہ شاگرد بھی تھے اور اس کالج کے سب سے اچھے سرجن سمجھے جاتے تھے. انہوں نے تعارف کرایا، ان کا یہ حکیم اجمل ہیں، دلی سے آئے ہیں. اور انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ ہمارے سرجن ہیں اور سٹینلے کو بادشاہ سلامت نے بھی مانا ہے. اور یہ تو اس نے کیا کیا، پتہ نہیں کیا شرارت سوجی ڈاکٹر سٹینلے کو. اس نے کہا اچھا اچھا آپ حکمت سے علاج کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے، دوائیوں سے. ان کا جی ہم اس سے علاج کرتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ پسند کریں گے کہ میرا ایک مریض دیکھیں؟ ان کا دیکھیں گے. اب یہ کہانی ہو گئی نا، کہانی کا رنگ آ گیا نا کہ نہیں آیا؟ اچھا، حکیم صاحب گئے اور اس نے کہا کہ میں اتنا بتا دوں کہ اس کے پتے کی سرجری کے لیے میں نے کل کا وقت دے رکھا، آپ ذرا اسے دیکھیں. تو حکیم صاحب اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہے، دیکھتے رہے، محسوس کرتے رہے کافی دیر. پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر سٹینلے اس کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے، پتے کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے سرجری کرنی ہے تو جہاں سے آنتوں کا آغاز ہوتا ہے وہاں کی سرجری کیجئے، وہاں پہ اصل مرض ہے. مریض چیخ رہا تھا تو اس نے کہا اچھا اصل مرض وہاں ہے اور پتے میں کچھ نہیں ہے. ان کا نہیں، پتے میں کچھ نہیں ہے. اور اب وہاں دیکھیے، جہاں سے آنتیں انسانی جسم میں شروع ہوتی ہے وہاں پہ سوزش ہے، تکلیف ہے، وہاں تیزابیت ہے یا کیا چیز ہے، اس نے اسے تنگ کر رکھا. وہ ڈاکٹر سٹینلے کو جو سوجی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پتے میں تکلیف ہے. پھر وہ چیک کرنے لگا، پھر اس نے کہا ایسے ہے حکیم صاحب کہ آپ کی حکمت اور میری ڈاکٹری، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، کل قصہ ختم ہو جائے گا کہ ان حکیموں کو کچھ نہیں آتا. آپ لوگوں کو کیا پتا ہے جری کیا چیز ہے. حکیم صاحب میں بڑی خوبی تھی، تھوڑا بولتے تھے اور ستھرا بولتے تھے. انہوں نے کہا جدید طب میں، سرجری میں جتنی چیزیں آلات اب تک میں یورپ میں دیکھ پایا ہوں، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں تھیں، لیکن یہ علم چھوڑ دیا ہے، اس لیے رفتہ رفتہ یہ سب اوزار ختم ہو گئے. اس نے کہا کل دیکھیں گے. فرمایا کل دیکھ لیں گے. اس نے دعوت دی، حکیم صاحب اگلے دن پہنچ گئے، سرجری شروع. نے لکھا ہے کہ میں اس وقت حیران تھا کہ دونوں، ایک طب کا بادشاہ اور ایک اپنے علم سرجری کا بادشاہ، یہ دونوں میں اب دیکھو ہوتی کیسے ہے. تو ڈاکٹر سٹینلے نے حکیم اجمل سے طنز کیا اور مطلب کہ آپ ہار جائیں گے. انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ شروع کیجئے. اور جب انہوں نے سارا حصہ چاک کیا تو ڈاکٹر سٹینلے چپ ہو گئے بالکل اور دیکھتے رہے, ہاتھ ملایا اور کہا حکیم صاحب آپ جیت گئے. کہا حکیم صاحب آپ کی تشخیص بالکل درست ہے, میں کئی مہینے سے دیکھ رہا ہوں نہیں سمجھ پایا, مجھے بڑی خوشی ہوگی آج شام اگر آپ ہمارے گھر پہ کھانا کھائیں. حکیم صاحب نے کہا جائیں, ایسے اچھے لوگ تھے, ایسے اچھے لوگ تھے. اپنی غلطی کو ماننا, تسلیم کر لینا کہ میں اس موقع پہ درست نہیں تھا, یہ بڑی خوبی کی بات ہے بیٹے. سمجھے, یہ وہی کر سکتا ہے اس میں جرأت ہو ہمت ہو کہ میں مزید کام کروں گا. شام کو جب گئے تو اس ڈاکٹر سٹینلے کی بیوی بھی, وہ بھی سرجن تھی, لیڈی ڈاکٹر, تو اس نے حکیم اجمل سے تعارف کرایا. اسے کہا ہمارے یہاں گھر پہ وہ معزز اور بابرکت آدمی آیا ہے جو طب کا بادشاہ ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے, اور اس کی حکمت نے آج ہمیں مات کر دیا. جو تشخیص انہوں نے کی تھی بالکل وہی چیز نکلی. تو ایسے بڑے لوگ تھے بیٹے, ایسے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ درس نظامی میں پرانے وقتوں میں جو لوگ پڑھتے تھے نا, پڑھاتے تھے, تفسیر پڑھاتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے. آپ پڑھیے گا یہ ہاتھی کی ہسٹری, بڑی دلچسپ ہے بیٹے. ہاتھی افریقہ میں, ہم ایک آپ لوگ موویز دیکھتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہوں گے. ہاں ہم نے بھی ایک مووی دیکھی, بہت بہت زیادہ وہ کچھ بات کرنی تھی کہیں تو ہمیں تلاش تھی ہاتھی کی, کہ ہاتھی جو ہے نا, آپ میں کوئی ہاتھی تو نہیں ہے, کوئی نام وام تو نہیں رکھا کسی بچے نے ہاتھی. آپ نے وہ نظم پڑھی ہے ہاتھی میرا ساتھی, پڑھی ہے؟ ہاتھی کو ہاتھی کیوں کہتے ہیں چلو یہ بتاؤ. کہیے بہت بڑا ہوتا ہے. لو تو زیبرا بھی تو بڑا ہوتا ہے, اس کو کیوں نہیں ہاتھی کہتے؟ زیبرا کمزور ہوتا ہے تو اسے اور کھلا لیں, موٹا کر لیں. پانچ پاؤں ہوتے ہیں ہاتھی کے. بہت خوب بہت خوب. تو آج بیٹا کس وقت اٹھا ہے یہ خواب میں پانچ پاؤں والا ہاتھی دیکھا؟ ہاتھی کو ہاتھی اس لیے کہتے ہیں بیٹے. جی جی آپ کہیے. ایک ہاتھ ہوتا ہے, شاباش, یہ ٹھیک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو ہاتھی نا افریقہ میں جنگلوں میں نہیں, ہاتھی کا ایک ہاتھ ہوتا ہے جس کی جو سونڈ ہوتی ہے نا وہی ہاتھی ہوتی ہے, وہی اس کا ہاتھ ہوتا ہے, اس لیے اسے ہاتھی کہتے ہیں. افریقہ میں جنگلوں میں 300 کلومیٹر کھڑا ہوا ہاتھی اپنے کان ہلا رہا ہے. اس مووی میں انہوں نے دکھایا کہ 300 کلومیٹر دور وہ ویوز جو پیدا ہوئی تھی وہاں ہاتھیوں تک پہنچی اور وہاں کے ہاتھیوں نے بھاگنا شروع کیا. تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے اور دکھایا ہے کہ جب علاقے کسی بھی افریقہ کے علاقے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جہاں بارش ہوتی ہے وہ ہاتھی ویوز کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ یہاں آ جاؤ ہمارے یہاں بارش ہوئی, اور 100 کلومیٹر دور کے ہاتھی بھاگتے ہوئے ہجرت کر کے اس علاقے میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں. تو آپ میں سے کسی کا نام تو نہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم آپ کو بتا رہے تھے بیٹے کہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو مان لیں کہ یہ غلطی ہو گئی, یہ چیز ہو گئی. چلو ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں. یہ بھی تو کہانیاں ہی تھیں, حکیم اجمل اور ڈاکٹر صاحب کا کیا نام تھا, ڈاکٹر اعزاز انصاری, اور ایک اور نام بھی لیا تھا نواب رامپور کا, حامد علی. ٹھیک ہے, رامپور کو پڑھنا بیٹے، کیسی بڑی اسٹیٹ تھی، کیسے لوگ تھے وہاں، کیسے اچھے لوگ تھے. اوفو، کربلا کا موقع آ گیا، اور کربلا کے موقع پہ انتظامات دیکھنے کے لیے نواب صاحب، نواب رامپور، انہیں کوئی جگہ ناپسند آئی تو جو ایڈمنسٹریٹر تھا نواب صاحب نے اس کو بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، اور ان کے ہاتھ میں سٹک تھی، پبلک کھڑی تھی، سب لوگ کھڑے تھے، نواب صاحب نے سٹک سے اسے مارا اور غصے میں چلے گئے. جب غصے میں چلے گئے تو حکیم اجمل بھی موجود تھے. حکیم اجمل نے کہا کہ یہ سٹک صرف تمہیں نہیں لگی، یہ رامپور کی عزت کو لگی ہے، اور اگر اسی طرح کوئی آدمی اپنے اعتبار کے لوگوں کی توہین کرتا رہے گا تو سٹیٹ کیسے چلے گی. حکیم اجمل اتنے مند آدمی تھے، انہوں نے کہا تم سب لوگ جو آج معائنے میں شریک تھے، اب میں پبلک کو تو بلا نہیں سکتا، لیکن تم سب لوگ کل ناشتے میں آنا، نواب صاحب میرے ساتھ مل کے فلاں جگہ ناشتہ کریں گے، تم سب آ جانا. اب وہ سب اگلے دن جمع ہو گئے، بڑے پریشان کہ اب ہوگا کیا، نواب صاحب کہیں اور نہ کچھ کریں. تو حکیم اجمل نے کہا کہ نواب صاحب، یہ جو کل آپ نے غصے میں بے قابو ہو کے انہیں ایک چھڑی ماری ہے نا، یہ چھڑی انہیں نہیں ماری، یہ چھڑی پورے رامپور کے لیے، یہ سٹک آپ کی ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے لیے. کیا ہمارے حکمران ایسے ہوں گے جو غصے پہ قابو نہیں پا سکتے؟ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ رامپور میں بغاوت ہو جائے آپ کے خلاف؟ بالکل نواب صاحب کی عظمت تھی، چپ کر کے سنتے رہے بیٹے. اور پھر انہوں نے حکیم اجمل صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھ سکا، میں آپ اجازت دیں تو ان سے معافی مانگ لوں. حکیم صاحب نے کہا اچھا، انہیں آپ نے لاٹھی ماری، سٹک سے پیٹا پبلک کے سامنے، اور معافی تنہائی میں آپ مانگیں گے؟ پبلک کو جمع کیجیے. نواب صاحب کی عظمت تھی بیٹے، انہوں نے اعلان کروایا ریاست میں کہ فلاں دن ہم فلاں جگہ پہ آئیں گے، پوری ریاست سے لوگ امٹ کر آئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور حکیم اجمل نے اپنے سامنے نواب صاحب سے کہا اس سے معافی مانگیے. نواب صاحب نے پبلک کے سامنے معافی مانگی، اور نواب صاحب نے قصہ سنایا، تھے آخر وہ بھی ذہین آدمی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، نواب جو والی ریاست ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، کبھی نرمی سے پیش آتا ہے، کبھی گرمی سے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، تو آپ لوگوں کی محبت میں ہی ایسے ہوتا ہے، میں غصہ بھی آتا ہے تو آپ کی محبت میں. حکیم اجمل اتنی بلند شخصیت تھی، انہوں نے کہا نواب صاحب یہ کہانی ٹھیک ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، باپ غصے میں بے قابو ہو کے اپنی معصوم اولاد کو مارنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے؟ چپ لگ گئی نواب صاحب. حکیم اجمل جیتے اور پبلک کے سامنے معافی منگوائی. اس لیے بیٹے ہمیشہ ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اوہو، وہ چھوٹی سی کہانی سنا ہی دیں یا اگلی مرتبہ سنائیں؟ سنا دیں؟ نہیں، بہت سے ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں. بیٹے آپ بتائیے، سنا دیں؟ ہیں آپ تو یہاں ہے ہی نہیں، آپ کہاں ہیں؟ اچھا، ہاتھ کھڑے کیجیے جو کہتا ہے نہ سنائیں. واپس لے لیے بیٹے. ایک بزرگ تھے، آپ کو کہاں ان کا نام یاد رہے گا. ایک آدمی کہتا ہے میں ان کے پاس رہتا تھا تو میری تربیت کرتے رہتے تھے، مجھے انسان بنانے کی وہ کوشش کرتے تھے. ایک دن میں سمندر کے سفر پہ چلا، جہاز لدا ہوا تھا، سامان لدا ہوا تھا، ہم ایک شہر ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے، یہ بیچیں گے چیزیں، وہاں سے خرید کے لائیں گے، تجارت کریں گے. تو جو بزرگ تھے میں نے حضرت سے ہاتھ ملایا اور میں نے کہا حضرت میرے لیے دعا مانگے. تو انہوں نے کہا بھیا تم بہت اچھے لگتے ہو مجھے, جا رہے ہو ٹھیک ہے تجارت کرو, لیکن پتا نہیں کیوں جب تم نے دعا کا کہا ہے تو میرے دل میں یہ آیا ہے ابھی کہ اللہ کرے تم ہاتھی کا گوشت نہ کھاؤ, خدا تمہیں ہاتھی کے گوشت سے محروم رکھے. وہ بھی ہنس پڑا, شیخ بھی ہنس پڑے. ان کا یہ کیا دعا ہوئی کہ ہاتھی کا گوشت؟ تو ان کا میرے دل میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہاتھی کے گوشت سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں ہم گئے سمندر میں, طوفان آیا اور ایک مرتبہ جو جہاز کو چھلکایا, چھلکانا کیا ہوتا ہے؟ پانی کا کسی چیز کو ٹکرانا نہیں, ہلانا بھی نہیں, چھلکانا, اوپر کی طرف پھینک دینا. لہر اٹھتی ہے نا, لہر کا دوسرا لفظ بتاؤ. ارے نہیں, نہر, لہر اور نہر وزن ایک ہی ہے, لیکن لہر اٹھتی ہے, لہر موج, موج, موج اٹھی اور اس نے جہاز کو دور جا کر پھینکا. جہاز ٹکڑے ٹکڑے, سامان ختم ہو گیا, تھوڑا تھوڑا پانی تھا. بھاگے ہم لوگ سارے نکل کے جہاز سے اور ایک جزیرے میں پہنچ گئے. یا اللہ, نہ کھانے کی کوئی چیز, نہ پینے کے لیے پانی, ہوگا کیا؟ بڑی پریشانی. ہم نے دیکھا ایک ہاتھی وہاں کھڑا ہے. تب مرتے کیا نہ کرتے, ہمارے جو کک تھے باورچی, انہوں نے ہاتھی کو ذبح کر دیا. وہ ہاتھی کا بچہ تھا, اسے ذبح کر کے درخت توڑ کے آگ لگا کے اس کو پکا لیا اور کھانے لگے. تو میں بڑا پریشان, مجھے خیال آیا کہ شیخ نے کہا تھا اللہ تمہیں ہاتھی کا گوشت نہ کھلائے, میں نے تو کھائے ہی نہیں, اور یہ سب ہاتھی کا گوشت کھا کے سو گئے. اور میں نے کیا کیا, دیکھتا رہا, پتے چکھتا رہا کہ کون سا پتا اچھا ہے ٹیسٹ میں, ذائقے میں, تو وہ میں کھا لوں. پتے کھائے اور میں بھی لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ بچہ ہاتھی کا جو تھا, اس کی ماں آ گئی اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. مجھے لگا کہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے, پھر وہ پاگل ہو گئی کہ میرا بچہ گیا کہاں. تو ہر ایک کے پاس جاتی تھی, اس کا منہ سونگتی تھی, جس کے منہ سے ہاتھی بچے کے گوشت کی بو آ رہی ہوتی تھی وہ اپنی سونڈ میں لپیٹتی تھی اور اٹھا کر سمندر میں پھینکتی تھی. میری تو جان نکل گئی, میں نے کہا لو میری سختی بھی آئی, میرے پاس آئی, سونگا, پھر چلی گئی. پھر اس نے ایک ایک آدمی کو اٹھا کر ایسے ہی سمندر میں پھینکا. تو میری تو جان نکل رہی تھی, مجھ تو ہلا نہیں گیا. آئی اور آ کر اس نے مجھے لپیٹا اپنی سونڈ میں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا. میں نے کہا میں اب گیا خدایا سمندر میں. اور وہ لپیٹ کے بھاگی ہے, بھاگی ہے, اتنا بھاگی, اتنا بھاگی کہ ایک جگہ, کسی جگہ پہ پہنچ کے وہاں پر ساحل تھا. میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں اور صبح پھوٹ رہی ہے, اور اس نے مجھے وہاں پر ایک کشتی میں ڈال دیا, پھینک دیا اور پھر واپس چلی. تو لوگوں نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے بتایا ایسے ایسے جزیرہ تھا یہ. انہوں نے کہا 200 میل دور ہے وہ. ایسے بھی ہوتا ہے بیٹے, کبھی کبھی اللہ کے بعض بندے جو ہوتے ہیں نا, ان کے دل میں جو آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے پورا بھی کر دیتا ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تمہیں ہاتھی کا گوشت نہ کھلائے. خوش, کچھ کہانی سنی؟ تو آئندہ پہیلیاں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ کے آنا, ٹھیک ہے. پہیلیاں تو چھلکانا کسے کہتے ہیں بیٹے جی؟ موج. موج تو لہر ہوتی ہے, چھلکانا پانی کا کسی چیز کو اٹھا کر اوپر کی طرف پھینکنا, ٹھیک ہے. السلام علیکم.